ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوش لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل، دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں پیش کیا گیا۔
خواب ایک پراسرار حقیقت ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام سرفراز ہے، میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری بیوی نے ایک خواب دیکھا تھا، جس میں دیکھا گیا کہ اس کی گودی میں ایک بچہ ہے جو لڑکا ہے، اور وہ اپنے بچے کو کھلا رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں اپنے ایک دوست کے ساتھ جاتا ہوں جس کا نام ابو ہے، اور سائڈ میں میری بیوی کی پھوپھی کچھ کام کر رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی، جو گرم پانی کے چھیٹے میرے بچے پہ ڈال رہی تھی ایسے ہی مستی میں، اور لڑکا ماشاء اللہ بہت ہی اچھا تھا، تو اس کی تعبیر بتائیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ان آور سلسلہ، آپ کو ساؤتھ افریقہ سے مرحبا کہتے ہیں۔ جو خواب دیکھا آپ نے، ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے گھر میں امید بھی ہے، گھر میں امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے ان قریب ایک بچے کا تولد ہونے والا ہے، تو ہم اللہ کی رحمت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت مند نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جناب ذیشان احمد کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میری زوجہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اور میں بیٹھے ہیں کمرے میں، دو سانپ آ جاتے ہیں، تو بولتی ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، دس لیں گے، اس سے پہلے ہم ان کو مار دیتے ہیں، تو وہ ایک سانپ اٹھا کے اس کو اس کے فن کی طرف سے چبا لیتی ہے اور مار دیتی ہے اور کھا لیتی ہے، اور اسی طرح مجھے کہتی ہے کہ دوسرے سانپ کو تم اٹھا کے کھا جاؤ، چبا لو اس کو تاکہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے۔ میں بھی اسی طرح کرتا ہوں، سانپ کو اٹھاتا ہوں، اس کو پھن کی طرف سے کاٹ کے چبا لیتا ہوں اور کھا لیتا ہوں۔ برائے مدینہ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔
سانپ کے حوالے سے ہم نے کئی بار تعبیر بیان کی ہے، اور سانپ کو مارنے کی بھی آپ نے بات کی اور سانپ کھانے کی بھی بات کی۔ یاد رکھیے، خواب میں سانپ کو دیکھنا یہ عموماً دشمن کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کہ کوئی دشمن ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہے یا لگا ہے، اور سانپ کو مارنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے کہ انقریب دشمن پر غالب آئے گا۔ اور خواب میں اگر یہ بھی دیکھیں کہ سانپ کو کھایا ہے، پھر اس کی طرف یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ دشمن پر غالب آ کے کچھ نہ کچھ اس سے نفع بھی حاصل کرے گا، کچھ نہ کچھ نفع اس کے حصے میں آئے گا۔
بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔
اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا ساتواں روزہ ہے۔ عاشقان رمضان اور متکفین ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد سہیل اتاری، میرا تعلق کراچی ہجرت کالونی سے ہے۔ باپا جان، آپ سے میرا یہ سوال ہے، میں نیا نیا ماحول میں آیا ہوں، میں 30 دن کے اعتکاف میں ہوں، اور میں پہلے برے دوستوں کی صحبت میں تھا، اور اب میں عید کے بعد اپنے برے دوستوں کے پاس جا سکتا ہوں، ان کو سمجھا سکتا ہوں کہ آپ لوگ ایک غلط صحبت میں ہیں، آپ میرے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، کیا مجھے ان کے پاس جانے کا حکم ہے یا نہیں؟
مشورہ یہ ہے کہ پہلے کچھ آپ تربیت حاصل کر لیں، تربیتی کورس کر لیں، اور پھر اپنے ذمہ داروں سے بعد میں مشورہ کرنا کہ میں اپنے برے دوستوں کو سمجھانے جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ اعتکاف کرتے ہیں، بہت بےچارے روتے ہیں، دھوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر یہ برے دوستوں کے پاس پرانے چلے جاتے ہیں، وہ بس جو حشر ہوتا ہے، کیونکہ صحبت جو ہے نا وہ اثر رکھتی ہے۔ تو یہ صرف یہ دو چار تمہارے دوست ہی ہیں روئے زمین پر، باقی کروڑوں مطلب جو مسلمان ہیں، آپ ان میں کام کرو نا، انہی میں کام کرنا کیا ضروری ہے، دوستوں میں ہی کام کرنے کے تو بہت ہمارا میدان وسیع ہے، ان کی باری تو آخر میں لانا، آپ فی الحال یہ سارے کام کر لیں، اور اگر آپ سدھرنا چاہتے ہیں واقعی تو آپ کو اپنی گیدرنگ تبدیل کرنی پڑے گی، پرانے دوست چھوڑنے پڑیں گے جو اس فیلڈ میں نہیں ہے۔ بھلے آپ بولتے ہیں وہ نمازی ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں اور فلمیں بھی تو دیکھتے ہی ہوتے ہیں نا، نمازی ہوتے ہیں بعض، مطلب وہ گالیاں بھی تو بکتے ہی ہوتے ہیں نا، نمازی بھی ہوتے ہیں، داڑھی تو منڈاتے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو اب یہ کہ آپ نے داڑھی رکھ لی، امام سجا لیا اور وہ ماڈرن ہے اگرچہ نمازی ہیں، تو ان کی صحبت آپ کو راس نہیں آئی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے باپا جان، میں پنجاب کے شہر کہروڑ پکا سے 30 دن کے اعتکاف میں حاضر ہوں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی میں اگر تاخیر کی جائے تو اس میں شرعی کیا مسائل ہیں؟
شرعن تو جائز ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی میں بھی تاخیر تھی، شادی کے بعد تقریباً 2.5 سال کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی تھی۔ یہ فریقین کی آپس کی مطلب ہے کہ مشاورت سے جو آپ طے کر لیں رخصتی، خیر وہ نفوس قدسیہ ان کی تو شان کیا بیان کر سکتے ہم۔ فی زمانہ بہت فتنے کا دور ہے، نازک دور ہے، یوں مشورتاً عرض یہ کہ جیسے ہمارے یہاں ہماری برادری میں جو دیکھا ہے، میرا بھی اسی طرح ہوا تھا کہ ہمارے یہاں جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن رخصتی ہوتی ہے، اور اکثر یہی ہو رہا ہے، میمن برادری میں تو دیکھا ہے کہ اکثر یہی ہو رہا ہے کہ اسی دن شادی اسی دن رخصتی۔ اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں تو عافیت زیادہ ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں زمزم نگر حیدرآباد سے 30 دن کے اعتکاف میں آیا ہوں۔ باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر والدین کی عمر زیادہ ہے اور استنجا خانے جانے کی ہمت نہیں ہے تو کیا ہم ان کو لے جا سکتے ہیں؟ اور اس دوران ان کی شرم گاہ پر نظر پڑ جائے تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ بابا، میری والدین نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور میری نیت
علیکم وعلیکم السلام، میرا بھی سلام۔
اور بابا، میری نیت یہ ہے، میں نے کفل مدینہ کورس میں نام لکھوا دیا ہے اور انشاءاللہ دونوں کتھی چادر اور سفید چادر پہنوں گا انشاءاللہ۔
کب سے؟
انشاءاللہ بابا بھی مذاکرے کے بعد ہی خرید لوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلفوں کا بھی اعلان ہو جاتا تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ. ماں باپ کو لے جانا بالکل لے جانا چاہیے, خدمت کرنی چاہیے, مگر شرمگاہ پر نظر نہ پڑے اس کے لیے آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں, آنکھیں بند کر لیں. اب پوری کوشش کی اس نے نظر بچانے کی, پھر اچانک پڑ گئی اور فوراً نظر ہٹا لی تو ظاہر گناہگار نہیں ہے کہ اس کا اس میں اختیار نہیں تھا, بے اختیار نظر پڑ گئی اور ہٹا لی تو معاف ہے. بہرحال اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں, آنکھیں بند کرنے سے بچت بہت ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باپا جان, میوں ناو سے اشفاق رضا اتاری فارورڈ کوٹا آزاد کشمیر رخ چھس بہ روزن وول. باپا جان, تانس بارگاہ من میون سوال یہ کہ یوم خوفتن نماز آئس نے پڑھ میں جماعت سے کیا سچا حقہ وطر پڑھ جماعت سے, اور دویم سوال تانس بارگاہ من میون یہ کیا عالم دین یوس تاثہ حقہ زکات دکھ جواب عطا فرمایو جزاک اللہ خیرا.
خیر باپا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, یہ عرض کر رہے ہیں کہ کیا جس شخص نے عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کی وہ وتر جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے یا نہیں, اور ان کا دوسرا سوال یہ ہے کیا عالم دین کو زکات دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وتر بھی بہار شریعت میں لکھا کہ بغیر جماعت کے پڑھے, اور عالم دین اگر حقدار ہے تو اس کو زکات دے سکتے ہیں.
اس کے بعد پیش کیا گیا سلسلہ, آئیے دعائیں یاد کریں.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 دن کے اعتکاف کی بہاریں ہیں, اور اس وقت دعا یاد کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے, اور دعا یاد کرنے کے حلقے میں ہم لوگ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ میں اخلاص وللہیت کے ساتھ اس میں اول تاخیر شرکت کرنے, دعا یاد کرنے, اس کی فضیلت کو ذہن نشین رکھنے, اور موقع با موقع یعنی جب اس کا موقع آئے تو اسے پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں, جب ہم ان دعاؤں کو ان کے موقع پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی پائیں گے. تو آئیے آج گھر سے نکلتے وقت کی دعا انشاءاللہ عز و جل یاد کریں گے. بسم اللہ توکلت علی اللہ علی اللہ علی اللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ. اب یہ دو حصوں میں, اب اس کو ایک حصے میں پڑھنا ہے, یعنی ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ 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 لا حول لا حول. اب اس میں ہا جو ہے وہ حلوے والا ہے, آسانی سے آ جائے گا. یہاں ہا دو چشمی والا نہیں, اگر ہا دو چشمی والا پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا. لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله إلا بالله. مکمل دعا کس کو یاد ہو گئی ہے؟ ماشاء اللہ کافی ساروں کو یاد ہو گئی ہے. چلیے آپ سنا دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ.
ماشاء اللہ. سبحان اللہ کہنے میں پابندی نہیں ہے، ثواب کی نیت سے کہیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اگر سبحان اللہ ثواب کی نیت سے کہیں گے تو جنت میں درخت بھی لگ جائے گا، اور جب درخت آپ کے لیے لگے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اس کی رحمت سے اس نے ظن ہے کہ انشاءاللہ اس درخت سے فائدہ اٹھانے بھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سبحان اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ تعالی. ماشاء اللہ آپ نے دعا سنائی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا آپ کے حق میں میرے حق میں قبول فرمائے. اب اگر چاند رات سے قافلوں کو تحفہ بھی مل جائے تو مدینہ مدینہ. کتنے دن کے لیے؟ تین دن کے لیے بس. چلیے تین دن پہ اکتفا کر لیتے ہیں، قبول فرمائیے، پڑھنے کی نیت بھی فرما لیجیے.
اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی سعی سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
حضرت توبہ بن سمعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک رو حساب لگایا، ان کی عمر 60 سال تھی، دنوں کا حساب کیا تو وہ 21,500 تھے. انہوں نے چیخ ماری اور فرمایا، ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہو تو میں حقیقی بادشاہ سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا. آپ غش کھا کر گر پڑے اور آپ کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. ذرا انسان غور کرے، جو آج تک نماز قضا کی اور ابھی مر گیا، توبہ کیے بغیر مر گیا، اللہ کو راضی کیے بغیر مر گیا، اللہ ناراض ہوا، یہ ساری قضا نمازوں کا حساب کیسے دے گا؟ بے تکے قسم کے ہیلے بہانے کر کے روزے نہیں رکھتے، فرض روزے نہیں رکھتے، وہ کیا جواب دیں گے؟ زکات ادا کرنے میں ڈنڈی مارتے. ٹھیک ہے، کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے زکات تو پوری ادا کی ہے کم ادا کیا، اللہ تو جانتا ہے. لوگوں سے چھپا لیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی داغ نہ لگے، دھبا نہ لگے، بڑے سیاڑے بنتے ہیں. اللہ سے کیا چھپا ہے؟ میں بول کیوں رہا ہوں؟ میری اصل نیت تو میرا رب جانتا ہے نا. آپ سن کیوں رہے ہیں؟ آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ وہ نعت کیوں پڑھتا ہے؟ وہ قراءت کیوں کرتا ہے؟ وہ فلاں کام کیوں کرتا ہے؟ فلاں کام کیوں کرتا ہے؟ وہ دوڑتا بھاگتا کیوں ہے؟ فلاں نیک کام، فلاں یہ کام، فلاں کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. ہم غور کریں کہ ہماری زندگی 30, 35, 25, 20, 40, 50, 60, 70, 70 سال کی ہو گئی، نہ جانے کتنے گناہ ہمارے نامۂ اعمال میں ہوں گے، کتنے گناہ ہوں گے، اف کتنے گناہ ہوں گے. اگر میں بخشا نہ گیا، میری مغفرت نہ ہوئی، میں اپنے رب کو راضی کر کے نہ مرا، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پا کر نہ مرا، اور مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا گیا، تصور کیجئے. یہ ذہن بنا کر رکھیں، اب میری باری ہے، نہ جانے کب قاصد میرے پاس آئے اور مجھے اس دنیا سے لے کر چلا جائے. کچھ بھی نہیں پتا، لمحے کا بھی نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں، کیا پتا قاصد آنے والا ہو، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائے. ایک دن تو ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں قبر میں داب کر آ ہی جائیں گے نا. ہلکا سا آخر میں کپڑا ہٹا کر اعلان کیا جائے گا، آخری دیدار کر لیجئے. اس وقت آنکھیں بند ہوگی لیکن عقل سلامت ہوگی، ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ سیلے بند کر کے اندھیری قبر میں اوپر مٹی ڈال کر آخر سب چلے جائیں گے نا. چل دیے ساتھی نہ پاس اب کوئی رشتے دار ہے، خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے. تو اس اندھیری قبر کی تیاری کب کریں گے؟ عبادت کا نور، اچھی اچھی نیتوں کا نور، عشق رسول کا نور، یہ سارے نور ہمیں چاہیے تاکہ ہماری اندھیری قبر آقا کے نور سے پر نور ہو جائے. اللہ ہم سب کو ایمان و توبہ پر موت عطا فرمائے، میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت پر آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. کاش جنت البقیع ہمارا مدفن ہو جائے، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے.
ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں، سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا
تو خیرات دے دے
مجھ خطا کار پر بھی عطا کر تیرا مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش تیرا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے میرے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا
اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا۔
قرآن پاک کی ساتویں سورت ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 206 آیتیں اور اس میں 24 رکوع ہیں۔ اعراف کا مطلب جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام اعراف، اور اس سورہ مبارکہ میں اس جگہ کا بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورۃ الاعراف کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر جو بنیادی مضامین ہیں وہ بہت سارے ہیں، اس میں متعدد چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ قرآن پاک کی عظمت و شان کے ساتھ اس سورت کی ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد قیامت کے دن میزان عمل میں اعمال کا تولا جانا اس کا بیان کیا گیا۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے، یعنی اعمال کا وزن قیامت کے دن ضرور کیا جائے گا، تو جس کے وزن جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تخلیق کا بیان فرمایا، اور انسانوں کی تخلیق میں چونکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، لہذا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور آدم علیہ السلام کے واقعہ کے اندر پھر شیطان کا تذکرہ کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، حسد کیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کے تکبر کو بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو درخت کا پھل کھانے کے حوالے سے خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا، اور اس کے مقابلے میں پھر ان دونوں حضرات کا جو طرز عمل تھا اسے بیان کیا۔ وہ طرز عمل کیا تھا کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمیں نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ طرز عمل بتا دیا کہ شیطان کا عمل وہ تھا کہ آگے سے اکڑ گیا اور توبہ کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کا طرز عمل یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، توبہ کی، گریہ زاری کی، مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر اس کے بعد چونکہ قصہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ بھی ہوا تھا کہ جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو ان کے بدن کے کپڑے اتر گئے، تو لباس چونکہ انسانی زندگی میں ایک اہمیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر لباس کا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، یعنی دو طرح کا لباس، ایک لباس وہ آدمی پہنتا ہے جس سے اس کا مقصد اپنے بدن کو چھپانا ہے، جو اعضاء چھپانے کے آدمی ان کو چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ ہے جس سے آدمی آرائش و زیبائش حاصل کرتا ہے، جیسے ہم عید کے دن لباس پہنتے ہیں، اس عید والے دن کے لباس میں جو اعضاء بدن کا چھپانا ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اضافی شے زیب و زینت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولباس التقوی ذلک خیر، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، یعنی جس طرح آدمی لباس کو اوڑھ لیتا ہے اور پہن لیتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ متلبس رہتا ہے، اسی طرح تقوی بھی انسانی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، اور یہ جو تقوی کا لباس ہے یہ سب سے بہترین ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو شیطان نے تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا، تو شیطان تمہیں بھی فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، لہذا تم نے اس کے فتنے سے ہوشیار رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے زیب و زینت اختیار کرنے کے حوالے سے فرمایا، جب نماز پڑھی جائے تو نماز پڑھتے ہوئے آدمی زینت اختیار کرے، یعنی اچھا لباس پہنے، سترے عورت کرے اچھا لباس پہنے۔ پھر کھانے پینے کی اجازت کے حوالے سے، چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ایک کھانے کی ممانعت ہوئی تھی، تو یہاں پر کھانے پینے کے حوالے سے اللہ تعالی نے اپنی اجازتیں جو ہے وہ عطا فرمائی، ارشاد فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔
اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا، مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری، مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔
میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ گزشتہ رات کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئیں جن کی مثل کوئی آیت نہیں؟ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں، جبکہ ابو داود شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی، اور مجھ سے فرمایا اے عقبہ ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو، کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اور جادو کے جو اثرات آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضاء ظاہرہ پر جو ظاہر ہوئے اور قلب و عقل و اعتقاد پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا تھا، تو اس طرح یہ دو سورتوں کو پڑھ کر، ان کی جو 11 آیتیں تھیں یہ پڑھیں تو کس قدر اس میں وہ پوری خلاصی ہو گئی۔ قل اعوذ برب الفلق، تعوذ یعنی اللہ تعالی سے پناہ لی جا رہی ہے، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، جیسے کہ مفسرین لکھا کہ جس طرح شب تار میں آدمی طلوع صبح کا انتظار کرتا ہے، رات کی تاریکی میں انسان جب صبح کا انتظار کرتا ہے، ایسے ہی خائف خوف زدہ امن و راحت کا منتظر رہتا ہے۔ مزید یہ کہ صبح اہل اضطرار اور اضطراب کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے، تو مراد یہ ہوئی کہ جس وقت ارباب کرم و غم کو کشائش دی جاتی ہے اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کے پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اتنی خوبصورت تفسیر ہے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے، یعنی جاندار ہو یا بے جان، مکلف ہو یا غیر مکلف۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں, اور جادو کے عمل اس کی اور اس کے جیسے ایوان اور لشکر جیسے اس کے جو لوگ ہوتے ہیں کی مدد سے پورے ہوتے ہیں, اس کی سب مخلوق کے شر سے میں اپنے میں رب عز و جل کی پناہ لیتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَب, اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے. یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا, اے عائشہ اللہ کی پناہ لو اس کے شر سے, یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب ڈوبے. یہ ترمذی کی حدیث تھی. یعنی آخر ماہ میں جب چاند چھپ جائے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں. یعنی جادوگر عورتیں جو ڈوروں میں گرے لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پر پر کر پھونکتی ہیں. جادو کا اس میں موضوع الگ ہے, تعویذات وغیرہ جو جس کو ہم روحانی علاج بھی کہتے ہیں اس کا ایک پورا موضوع الگ ہے کہ روحانی علاج کی جو شرعی حیثیت ہے, تعویذات کی جو شرعی حیثیت ہے, دم درود جس کو ہم کہتے ہیں اس کی جو شرعی حیثیت ہے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے ماحول میں تعویذات اور اورات اور دم وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے, پیسے نہیں لے جاتے, فی سبیل اللہ یہ کام کیا جاتا ہے. تعویذات وغیرہ اور دم وغیرہ کیے جاتے ہیں, اوراد دیے جاتے ہیں, لوگوں کو نفع ہوتا ہے, لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. وسوسوں میں آنے کے بجائے اس کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا چاہیے, بہت فرق پڑتا ہے. میں نے تو ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کو صحیح ہوتے ہوئے دیکھا. اسلامی بھائی تھے ہمارے, بیمار تھے, ان کے گھر میں ان کے بچوں کی امی بیمار تھیں, صحیح نہیں ہو رہی تھی, روٹی لی پاپا کو دم کر دیں, مریض نے کھایا صحیح ہو گیا. جادو ہوتا ہے, مگر جادو سے بچنے کی صورت بھی ہمیں عطا کی گئی ہیں. اسی سورہ مبارکہ میں سورہ فلق کے آخری آیت میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے. یعنی حسد والا وہ ہے جو دوسرے کے زوال نعمت کی تمنا کرے. یا حاسد سے مراد یہود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسد کرتے تھے. مزید لکھتے ہیں حسد بدترین صفت ہے. حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب جب اس کی نعمت بڑھے گی تو اس کا حسد بھی بڑھے گا. اس کی دولت ختم ہو جائے, اس کی عزت ختم ہو جائے, اس کی شہرت ختم ہو جائے, حسد اور اس کی بڑی تباہیاں ہیں. حسد کیا چیز ہے؟ آپ کو کاروبار ہے, آپ دیکھیے کہ آپ کاروبار میں حسد میں مبتلا تو نہیں ہے. آپ نے کیوں کسی کو اپنا حریف بنا لیا کاروبار کے اندر؟ کسی پڑوسی کو اس سے کیوں حسد ہو گئی کہ وہ پڑوسی پھل رہا ہے, پھول رہا ہے, اس کے گھر میں طرح طرح کی نعمتیں اور طرح طرح کی اشیاء آ رہی ہیں, آپ کو کیوں اس سے حسد ہو گئی ہے؟ اسپیشلی شادی کے بعد گھر میں یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ جب وہ شوہر بیوی کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتا ہے تو ماں چاہتی ہے کہ یہ میری طرف آ جائے, بہنیں چاہتی ہیں میری طرف آ جائے. اگر وہ آدمی ماں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, بہنوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ یہ میری طرف آ جائے. دو میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان میں جدائی ہو جائے. مانتا ہوں کہ ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے, یعنی جس کو نعمت دی جاتی ہے اس کے حسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کسی سے حسد کیوں کریں. آپ کہیں گے ہمیں حسد نہیں ہے تو آپ اس کی تعریف کیوں نہیں سن سکتے؟ نہ اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں, نہ آپ کو قتل کیا ہے, نہ آپ کی جائیداد کھائی ہے. آپ کسی کی تعریف سنتے ہیں آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ چلے یہ بتائیے, کوئی بغض ہے, کوئی کینا ہے, کوئی حسد ہے, کیا چیز ہے؟ کس چیز کی وجہ سے آپ کو اس کا بولنا اچھا نہیں لگتا؟ کس چیز کی وجہ سے اس کی آپ کو شہرت اچھی نہیں لگتی؟ کس چیز کی وجہ سے آپ کو اس کی طرف لوگوں کا مائل ہونا اچھا نہیں لگتا؟ اگر اس نے ایک ہی دو دکانیں لے لی تو بولنے دینا, پھر آپ کو جلن کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی بھائی میں جیلسی ہو جاتی ہے. اگر طبعی طور پر اگر باپ کا رخ کسی طرف ہو جائے یا ماں کا رخ کسی طرف ہو جائے پیار و محبت کی وجہ سے, دوسرے بھائی بہنوں کو کیوں حسد ہو گئی؟ مت جلیے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال, عزت, شہرت, منصب, وجاہت, کوئی مقام و مرتبہ دے دیا. اللہ جس کو چاہے بلندی ترقی عزت عطا فرما. اب امیر علیہ سنت کو دیکھیں, مطلب ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہ والد صاحب کی کوئی ایسی شہرت تھی. محنت مزدوری کر کر اور پھر خود کو مذہب کی طرف لا کر کام کیا. آج دنیا بھر میں پروانہ وار عاشقان رسول ان کی طرف لپکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام مرتبہ عطا کیا, تو اللہ تعالیٰ کب کس کو کس طرح مقام مرتبہ عطا فرما دے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے, پیار ڈال دے, عزت ڈال دے, وقار ڈال دے, اس کی عظمت ڈال دے, ہم نہیں جانتے. تو اسی طرح کب کس کو کس طرح اللہ تعالیٰ بلندی مقام عزت و شہرت عطا فرمائے, اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے, اس کے لیے مال کے دروازے کھول دے, اس کے لیے محبت کے دروازے کھول دے. ہم اگر یہ دیکھیں کہ یار یہ راتوں رات یوں ہو گیا, یہ جناب پیسے والا ہو گیا, یہ عزت والا ہو گیا, یہ منصب والا ہو گیا, یہ شہرت والا ہو گیا, تو یہ نہیں ہے مناسب. حسد سے خود کو بچانا پڑے گا. میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ کبھی اس طرح کا آپ دیکھیں تو اس دعا دیں, یا اللہ میرے اس بھائی کو اور عزت اور ترقی اور برکت عطا فرما, اس کو اور بلندی اور عروج عطا فرما, نہیں میرے کام آتا ہے, نہیں مجھے لفٹ کرا تھا, کچھ بھی نہیں کرا تھا, ماں چلے واٹ ایور, مگر آپ تو دعائیں دینا. آپ کیوں حسد کر کے جل بھن کر اپنی دنیا اور آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, نہ کریں اس طرح. اللہ تعالی ہم سب کو حسد کی آگ سے محفوظ فرمائے. جو دوسری سورت ہے وہ تھی سورہ ناس. قل اعوذ برب الناس, تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے, سب کا خالق و مالک. اس میں جیسے ہوئے نا کہ سب لوگوں کا رب ہے, تو اس ذکر میں انسان کا خاص اس کا شرف ہے, یعنی اس کی عزت کے لیے ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات کیا گیا. ملک الناس, سب لوگوں کا بادشاہ. الہ الناس, سب لوگوں کا خدا, ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا. الہ اور معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے. من شر الوسواس الخناس, اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے, مراد اس سے شیطان ہے. یہ اس کی عادت ہی ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. من الجنت والناس, جن اور آدمی, یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں, ایسے ہی شیاطین انس بھی ناصح بن کر, یعنی نصیحت والے بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے, وہ گمراہ کرتے ہیں, اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ شیاطین جن کے شر سے بھی پناہ مانگے اور شیاطین انس کے شر سے بھی. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے, اور سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے. یہ عمل تین مرتبہ فرماتے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس ادا کو ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. انشاءاللہ اس انداز سے بہت سارے شر اور بہت سارے فتنوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
پھر پیش کیا گیا سلسلہ ایک حدیث ایک سبق, آئیے اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں.
کہا جاتا ہے کہ علم و حکمت کی باتیں ذہن اور قلب کو جلا بخشتی ہیں, نور دیتی ہیں, روشن کرتی ہیں. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو سے زیادہ علم و حکمت کہاں سے مل سکتی ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں موجود علم و حکمت کی باتیں ہم تک پہنچاتا, ہمارے دل و دماغ کو منور کرتا اور مدنی پھولوں سے خوشبوؤں کو مہکاتا. مدنی چینل کا یہ سلسلہ ایک حدیث ایک سبق الحمدللہ لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
جس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان کرتا ہے,
جی جی,
کسی امت کے عذاب کو بیان کرتا ہے تو جی, کسی امت کے اچھے افعال کو بیان کرتا ہے,
ٹھیک ہے,
کبھی حکمت مقصود ہوتی ہے تو کبھی ترغیب تو کبھی ترہیب,
جی جی,
اسی طریقے سے چونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ہے نبی, اس کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والے.
اچھا ماشاءاللہ,
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے قیامت کی علامتیں, قیامت کے آثار, امت کے احوال,
جی جی,
یہ بیان فرمائے.
اللہ اللہ,
اسی طریقے سے امم سابقہ کے واقعات بھی آپ بیان فرماتے ہیں.
اچھا,
اور یہ واقعات بھی بطور وحی ہی ہوتے ہیں.
اچھا اچھا اچھا,
ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر مستند واقعات ہوں,
جی جی,
جنہیں یہ کہا جائے کہ اسرائیلیات ہیں, ایسا نہیں ہے.
اچھا اچھا,
اسرائیلیات کہا جاتا ہے عام طور پر ان صحابہ یا تابعین کی روایات کو,
جی,
کہ جو یہود یا نصارہ کے بڑے علماء میں سے تھے,
اچھا
پھر
اچھا
وہ مسلمان ہوئے
ٹھیک ہے
اور پھر انہوں نے اپنی سند پر پچھلے واقعات کو بیان کیا
اچھا
یہاں
اچھا
تو خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں
ماشاءاللہ
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ فرمانا ہے
جی
یہ یعنی آپ کے جو فرامین ہیں وہ بھی بطور وحی ہوتے تھے جبریل امین لے کر آتے تھے جن کو کہتے تھے کہ یہ قرآن ہے وہ آپ بطور قرآن پیش فرماتے امت پر ورنہ اسے آپ اپنی گفتگو میں ارشاد فرماتے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کسی سے ملنے گئے
جی
بڑے دانشور کہلاتے ہیں
اچھا اچھا
تو انہوں نے پوچھا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان پر جب تجلی نزول ہوئی
جی جی
اور طور پر وہ اس کو برداشت نہ کر پائے اس وقت وہ تنہ تنہا تھے کوئی تھا ہی نہیں
ٹھیک ہے
تو پھر وہ جو واقعات وہ کیفیات اور وہ ایک نقشہ یہ کہاں سے آ گیا
جی 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 جی
تو یہ کہاں سے آ گیا ٹھیک ہے کوئی سند نہیں ہے لیکن بطور وحی آئی ہے
یہ ساری چیزیں
بہت سارے چیزیں بطور وحی آتی ہیں قرآن مجید فرقان حمید بسا اوقات اجمالاً بیان کرتا ہے
اچھا
پھر یا تو بعض روایتیں اسرائیلیات کے قبیل سے ہوتی ہیں یا پھر یوں ہوتا ہے کہ خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں ان واقعات کو بیان کیا ہوتا ہے
اچھا
تو یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ ہے وہ اسے یہ کہہ کر کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے
اس لیے غیر مستند
قرار دیا جائے نہیں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی سند کیا ہے جب اس کی سند خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہی ہے اب اس واقعے کے اندر غیر مستند ہونے کا پہلو نہیں آ سکتا اب دیکھیے کہ پچھلی امتوں کے اندر
جی
جو صدقات ہوتے تھے وہ میدان میں رکھ دیے جاتے تھے آگ آتی تھی اور وہ آگ ان صدقات کو لے جاتی تھی
ٹھیک ہے
ان صدقات کا اس معاشرے پر عملی طور پر کوئی فرق مطلب کہ اثر نہیں ہوتا تھا
ٹھیک ہے وہ وہاں کنزیوم نہیں ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے ٹھیک
کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جو اس امت کو ملی کہ ہم مال خرچ کرتے ہیں اور وہ ہمارے اپنے ہی معاشرے پر خرچ ہوتا ہے
ماشاءاللہ
ہماری اپنی ہی جو مطلب کہ
سوسائٹی
آس پاس کے لوگ ہیں جو غربا ہیں جو رشتے دار ہیں انہیں پر خرچ ہوتا ہے اور ہماری عبادت بھی پوری ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو بخل کی بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے قریب من الجنہ جنت سے قریب ہوتا ہے قریب من الناس لوگوں سے قریب ہوتا ہے
اللہ اکبر
ہر دل عزیز شخصیت ہوتا ہے
ماشاءاللہ
بعید من النار آگ سے دور ہوتا ہے
سبحان اللہ
والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار جو بخیل ہوتا ہے وہ اگر تو اس کا بخل ایسا ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کو ادا نہیں کرتا تو اللہ سے دور جنت سے دور اور جہنم سے قریب
اللہ
لوگوں سے بھی دور
اللہ اکبر
فرمایا لجاہل سخی سخی آدمی جو سیدھا سادہ ہے زیادہ علم والا نہیں ہے احب اللہ من عابد بخیل ایک شخص ایسا ہے جو بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے
ٹھیک ہے
لیکن بخیل ہے یہ سخی اس عابد بخیل سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام رکھتا ہے
اللہ اکبر اچھا اس کی کوئی خاص حکمت ہے مفتی صاحب
دیکھیے وہ اس کی جو عبادت ہے اس کی عبادت اس کی ذات تک محدود ہے
جی جی
لیکن بسا اوقات جو فقر ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر
آپ دیکھیں اس وقت غیر مسلم طاقتیں
جی جی
پیسے کے نام پر مسلمانوں کو خرید رہی ہیں
اللہ اکبر
انٹیریئرس کے اندر دیہاتی علاقوں کے اندر کئی ایسی لابیاں ہیں جو پیسہ پھینک کر لوگوں کو مرتد بناتی ہے
اللہ
تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ فقر کی بنا پر بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے تو لوگوں کی امداد کرنا داد رسی کرنا معاشرے کے اندر پھر اور جرائم
ٹھیک
اب دیکھیں خودکشی بڑھتی جا رہی ہے
صحیح ہے
احساس سے کمتری بڑھتا ہے لوگ خودکشی کرتے ہیں
ٹھیک ہے دیگر جرائم وہ سنیچنگ میں جائے گا
جس مرضی جانے سے پتا کیا جائے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو وہ یہ جواب دے گا جی چارہ ہی نہیں میرے پاس میں نے گھر چلانا ہے
صحیح
تو اگرچہ کہ ان کی حوث ہوتی ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی بندہ کام چلا سکتا ہے
ٹھیک
ان کا کاروبار بن گیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے لیکن کیا ہے کہ ایک ایسا موقع ضرور آتا ہوگا کہ ضرورتیں جو ہیں انہیں اس گناہ تک لے جاتی ہوں گی تو یوں جو فقر ہے وہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے خاص کر اس وقت جب ایمان کمزور ہو جائے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تک بندے کو اس بات کا پتہ نہ چلے
جی
کہ اللہ تعالی کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے, اس وقت تک شکر بجا لانے اور ناشکری سے بچنے کا عمل مکمل نہیں ہوتا.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ.
ڈرائیور کی ایک تعداد ہوتی ہے جو نشے میں مبتلا ہوتی ہے, باپا یہ نشے کی لت کس طرح ختم کی جائے؟
نشہ ڈرائیور بھی کرتے ہیں اور معاشرے کے بعض معزز نظر آنے والے سفید پوش دکھنے والے بھی کرتے, کوئی چھپ کر کرتا ہے کوئی گلی میں بیٹھ کر کرتا ہے. ہمارے یہاں تو نشہ کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے, ان سب کو خبردار ہونا چاہیے کہ نشہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بہار شریعت جلد دوسری صفحہ نمبر 385 حدیث پاک ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے, بے شک اللہ تعالی نے عہد کیا ہے کہ جو شخص نشہ پیے گا اسے تینت الخبال سے پلائے گا. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینت الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا اسارا یعنی نچوڑ. تو آپ نے دیکھا کہ شراب اور نشہ جو ہے یہ حرام ہے اور اس کی سزا کتنی خطرناک ہے کہ ان کو ایسوں کو جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلایا جائے گا. میرے جتنے ڈرائیور اسلامی بھائی سن رہے ہیں وہ بھی, کنڈکٹر بھی اور دیگر اسلامی بھائی بھی سن رہے ہیں, تو جو جو شراب پیتے ہیں نشہ کرتے ہیں تو وہ اس سے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہو رہی ہیں. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے, رحمتیں برس رہی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں, سچی توبہ کر لیں کہ آئندہ کبھی نشے کی طرف نہیں جائیں گے, ورنہ یہ کہ موت کسی صورت سے بھی آ سکتی ہے. اور ڈرائیوروں کو تو ویسے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ان کے تو آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, تو یہ بھی اس کا سبب ہوتا ہوگا کہ کبھی وہ نشے میں چلاتے ہوں گے تو کہیں ٹکرا دیتے ہوں گے, کھائی میں الٹ جاتے ہوں گے بیچارے, اور یہ خود بھی مرتے ہوں گے اور پیسنجر بھی بیچارے کہیں اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہوں گے. تو یہ موت کیسی خراب ہے کہ نشے کے عالم میں موت آئے کسی کی, کتنی بری موت ہے. اس سے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جلدی جلدی سچی توبہ کر, نہیں نہیں شراب نہیں ٹھیک, ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے شراب حرام ہے, ہمیں نہیں پینی. اگر یہ مالکان ترکیب بنائے نا تو خدا نہ خواستہ اگر ڈرائیور شراب پیتا بھی ہے نشہ کرتا بھی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ وی سی ڈی اس کو کہیں نا بھائی یہ وی سی ڈی لگاؤ دو آرڈر, یہ لگائے گا تو اللہ کرے گا جب یہ خود سنے گا تو خود بھی نشے سے بیزار ہو جائے گا. یہ اتنا زوردار بیان ہے, یہ بہت بہت زبردست بیان ہے. ہمارے نگران شورا کو اللہ آباد رکھے, یہ ان کا بہت رقت انگیز اور ولولہ خیز بیان ہے, تو اس کو ضرور ہمارے اسلامی بھائی حاصل کریں اور ان ڈرائیوروں کو تحفے میں دیں, مگر ان کو سمجھا بجھا کر کے دیکھو یہ چلانا ہے.
پاپا حاجی زمزم علی رحمہ جب حیات تھے ان دنوں میں یہ بیان آئی صاحب نے کیا تھا, مدنی چینل پر نشر بھی ہوا تھا, وہ یہاں باب المدینہ میں موجود تھے. تو کسی نے فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن سے فون کیا تھا ان کو کہ ایک شخص جو ہے وہ یہاں آیا ہے اور شراب کے نشے میں ہے ابھی بھی وہ, اور اس کا کہنا ہے کہ میں شراب کی بوتل میرے ہاتھ میں تھی اور میں شراب پیتے پیتے چینل دیکھ رہا تھا اور چینل ٹیون کرتے 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 وہ اچانک مدنی چینل پر پہنچا, اور اس وقت یہی بیان برائیوں کی ماں مدنی چینل پر نشر کیا جا رہا تھا. اس شخص نے اس بیان کو سن کر اسی وقت شراب کی بوتل توڑی اور معلومات کرتے کرتے فیضان مدینہ پہنچا. حاجی زمزم سے اس نے بات بھی کی تھی, میرے سامنے سارا معاملہ ہوا تھا الحمدللہ, اور اس نے شراب سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی
الحمدللہ. الحمدللہ. اور گانے کی اور فلموں کی کیوں چلاتے ہیں؟ خامخواہ مطلب بیٹھے بیٹھے گناہ وہ بھی دیکھنے کا کر رہے ہیں اور آپ چلوانے کی وجہ سے آپ بھی مفت میں گناہگار ہو رہے ہیں. وہ تو ایک دیکھ رہا ہے نا تو ایک خود گناہگار ہو رہا دیکھنے والا, اور آپ کے یہ 50 پیسنجر آپ کے چلانے کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں نا, تو یہ 50 کے گناہوں کا ان کی گناہوں میں کمی نہیں آئے گی. ان کو 50 کو ایک ایک اپنا گناہ ملے گا, اور ان سارے 50 کا آپ کو گناہ ملے گا اس چلانے کی وجہ سے. تو کیوں اتنا بڑا رسک لیتے ہیں؟ یا پیسنجر بولتے ہیں چلاؤ, تو یہ تو کل پیسنجر بولیں گے کہ بس دوڑاؤ نہیں اڑاؤ. تو کیا آپ اڑاؤ گے؟ بھائی جو اپنے بس میں وہ کرنا ہے, گناہ کرنا ہم یوں سمجھو ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے, خلاص ہم مسلمان ہیں, ہم گانے کی نہیں چلائیں گے. تو یہ بھلے مطالبہ کریں, ان کے مطالبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہی مطلب یعنی کہ بسوں کی مطلب یعنی کہ ترکیب ایسی ہے کہ لوگوں کو یعنی کہ خالی پیسنجروں کی بس والے کو ضرورت ہوتی ہے, پیسنجروں کو بھی بس کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اگر دو چار گاہک آپ کے ٹوٹ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, جہنم کے عذاب کے مقابلے میں تو دو چار گاہک کا ٹوٹنا کیا. اگر ساری بسیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور رب راضی ہو جاتا ہے تو سودا مہنگا تھوڑی ہے.
اگر ایسے ٹرانسپورٹ والے اسلامی بھائی مدنی چینل پر ہیں یا کہیں اجتماع میں موجود ہیں اور وہ اس بات کا پکا ارادہ اور نیت رکھتے ہیں کہ اب ہماری جو گاڑیاں ہیں اس میں گانے وغیرہ نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے بیانات ہم چلایا کریں گے, کیونکہ آپ کے یہاں ویسے ٹی وی بھی ہوتا ہے اور وی سی ڈی کی بھی ترکیب ہوتی ہے, تو ویڈیو بیانات بھی مکتبۃ المدینہ کے پاس موجود ہیں, آڈیو بیانات بھی موجود ہیں, بہت زیادہ دلچسپی رکھنے والے مدنی مذاکرے موجود ہیں. ایک مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی لگائیں, آپ کا ایک دوسرا اسٹیشن آئے گا, آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پیسنجروں کو وہ معلومات حاصل ہوگی کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ انسان ہو کہ وہ بولے یار اگلے اسٹیشن پہ اتر جاؤں گا دوبارہ آ جاؤں گا, ابھی یہ مدنی مذاکرہ ختم نہیں ہوا. تو یوں بہت دلچسپ ترین معلومات والے بیانات کی آڈیو ویڈیو آڈیو کیسٹیں وی سی ڈیز وغیرہ موجود ہیں. اگر آپ نیت رکھتے ہیں تو ایس ایم ایس کیجئے اور اپنے اجتماعات میں اظہار کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اب ہماری گاڑی میں یہ نہیں چلیں گے گانے وغیرہ. اللہ کرے کہ جو جو کار والے ہیں جتنے لوگ بھی اپنے اپنا کوئی بھی کنوینس رکھتے ہیں وہ سب کے سب نیت کرے. اب تو گدا گاڑی والے جو ہوتے ہیں یہ بھی گانے بجاتے ہیں, ٹریکٹر والے بھی گانے بجاتے ہیں, سائیکل والے بھی گانے بجاتے ہیں, رکشے والے بھی گانے بجاتے ہیں, گانے سنتے سنتے سناتے سناتے ٹیکسی والے ہیں دو چار پیسنجر ان کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو ایئرپورٹ پر جو ٹیکسیاں اور یہ گاڑیاں جو چلاتے ہیں یہ غور کریں, جو بھی ٹرانسپورٹ والے ہیں اپنی کار والے ہیں پرائیویٹ کنوینس والے ہیں سب کے سب بھی نیت کریں. کیوں اپنی مطلب یہ کیسی موت کو دعوت دیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کس طرح کاروں کے حد سے ہو جاتے ہیں اور یہ بسیں 50-50-60 پیسنجر لے کر کس طرح کھائیوں میں گر جاتی ہیں. اب گانا سنتے سنتے آدمی مرے تو کیا مرے یار.
مدنی بہار الحمدللہ عز و جل ابھی شراب نوشی کے خلاف یعنی جنگ کا بھی آپ نے مدارہ سنا اور شراب نوشی کے نقصانات کے مدنی پھول بھی سنے. ان مدنی پھولوں کو سننے کے بعد ہمیں اسلام آباد پاکستان سے ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس ملا اور انہوں نے شراب نوشی کے حوالے سے توبہ کر لی ہے.
مدنی بہار گزشتہ رمضان اپنے گھر کے قریب سے کہیں میں یعنی اتار آباد سے اٹھل جا رہا تھا تو کوچ میں گانے اور فلمیں چل رہی تھی. میں نے ڈرائیور کو مکتبۃ المدینہ کی وی سی ڈی گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے دی تو اس نے وہ وی سی ڈی چلا دی, گانے بند کر دیے. الحمدللہ وہ وی سی ڈی دیکھ کر پیسنجر بہت خوش ہوئے اور دعوت اسلامی سے متاثر ہو گئے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح ڈرائیوروں کو محبت سے سمجھایا جائے تو یہ مان جاتے ہیں کہ ایک تعداد ہے گاڑی والوں کی, یہ خود کہہ رہے ہیں, جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں اور اسلام سے تو ہر مسلمان محبت کرتا ہے. تو ان کو اگر سمجھائیں گے تو وہ قرآن کریم میں وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے.
بابا جان میرا نام عبد الجبار اتاری ہے, میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ میں آیا ہوں اور میں نے یہاں آتے ہی داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے اور انشاءاللہ اچانک کے بعد 3 دن کے مدنی قافلے میں جاؤں گا
انشاءاللہ
اور انشاءاللہ کل فجر کے بعد میری جتنی بھی گاڑیاں ہیں اس میں سے سی ڈی ٹی وی پلیئر سب ہٹا دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری.
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے سلسلے فیضان سحری میں ہم سب برکتیں لوٹ رہے ہیں. آج بھی ہمارا موضوع رزق حلال ہے. رزق حلال ہی راہ نجات کا راستہ ہے. رزق حرام کے ذریعے اللہ کا قرب اور عبادتوں کی لذت نہیں مل سکتی. دعاؤں کی قبولیت بھی رزق حلال ہی حاصل کرنے والے کو ملتی ہے.
دیش بدرا میں جو اشک بہاتے ہیں گھر بیٹھ کے طیبہ کا, گھر بیٹھ کے طیبہ کا, گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں.
زکات کس کو دے سکتے ہیں؟ ایک سوال تھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو نشہ بھی کرتا ہے, گھر میں بھی بیٹھا رہتا ہے, اس کو زکات دیں یا زکات دینے کس کس کو زکات دے سکتے ہیں؟
زکات لینے کا تو اللہ تبارک و تعالی نے مصارف بیان کیے ہیں,
ٹھیک ہے,
ان کو زکات دے سکتے ہیں. تو ان میں فقیر ہے, مسکین ہے, مسافر ہے. لیکن اپنے ڈونیشنز ایسے لوگوں کو دیے جائیں کہ جو ان کو ناجائز کاموں میں استعمال نہ کریں,
ٹھیک ہے.
اگر وہ نشہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے پاس پیسے آ گئے تو اس سے بھی نشہ کرنا شروع کر دے گا. تو ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے. اور یہ دینے سے پہلے اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے بھی صحیح یا نہیں.
بزرگوں نے جو مالی امداد کے حوالے سے جو کانسیپٹ اپنا بیان کیا, یقیناً وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے, اور جو قریبی رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں ان کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. لیکن جب یہ سورہ سے باہر آتے تھے تو یہ بالخصوص ان اشخاص کو ڈھونڈتے تھے جو دین متین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. جب ان سے ان کی وجہ پوچھی جاتی کہ آپ ان کو کیوں دیتے ہیں, ان سے اور بھی مستحق بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, فقراء بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن آپ انہی کا انتخاب کیوں کرتے ہیں جو اس طرح اس کام ہے؟ تو آپ لوگ, آپ بزرگان دین یہ فرماتے تھے کہ اگر ان کی مالی مدد نہ کی گئی اور یہ مالی مدد نہ ہونے کی وجہ سے اگر معاشی تفکرات کا شکار ہوئے اور یہ معاشی فکروں کی وجہ سے اگر یہ کہیں اور نکل گئے تو جس کام کا نقصان ہوگا وہ ناقابل تلافی ہے. لہذا ہم ان کی اعانت اور ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ یہ معاشی تفکرات اور معاشی فکروں سے آزاد ہو کر جس کام کو یہ کر رہے ہیں, دین متین کی خدمت کر رہے ہیں, ان میں یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. جیسے امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں علماء کرام کے آواز سوال آیا کہ کیا علماء کرام کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں دے سکتے؟ تو مستحق ہے تو وہ ہے, لیکن ان کو دینے کے حوالے سے جو ایک ان کا عزت, ایک وقار اور ایک مقام اور ایک منصب, اور ان کو دیتے وقت جس انداز سے دینا چاہیے, نذرانے کے طور پر, جیسے کہ آدمی لجاجت کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ ان کا قبول کرنا اپنے لیے سعادت سمجھے, اس انداز سے لے کر دے. دین متین کے حوالے سے جو ایک مسکنسپشنس پیدا ہوا ہے اور دینی اداروں کو, اور ان کو تو بہت ملتا ہے, ان کو بہت ملتا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ اپنے مدارس اور ان کے جامعہ کے اندر اور ان کے اداروں کے اندر کس قدر قسمہ پرسی کا عالم ہوتا ہے. بالکل پتا نہیں, خالی باہر سے باتیں کرنے کے لیے آتی ہیں. میرا واسطہ پڑا ہے, ہم الحمد للہ دعوت اسلامی کے چندہ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہاں نہیں گیا.
جی
الحمد للہ عز و جل بہت سی جگہ پر, ملک بھر اور بیرون ملک چندہ کرنے کے لیے میں لوگوں کے گھروں تک گیا ہوں, ان کے دفتروں تک گیا ہوں, اور ان کی جب باتیں سنتے تھے تو اس طرح کی سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جناب ان کو بہت ملتا ہے. یہ جامعہ میں, یہ مدارس میں جائیں تو ان کو پتہ چلے کہ جہاں پر 150-200-200-300-300 طلبہ ہیں, پڑھتے ہیں, ان کے کھانے پینے اناج وغیرہ کے اخراجات کس قدر زیادہ ہوتے ہیں. مساجد بنانے کے لیے بیٹھے تو ایک ایک مسجد کروڑوں میں بنتی ہے, اب تو لاکھوں میں بھی بنتی ہے, کیونکہ اگلے نے مسجد تھوڑی بنائی. اس کو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد چاہیے, مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مسجد بنی کیسے.
دعوت اسلامی کے دسترخوان پر روزانہ ہزاروں اسلامی بھائی, جی ہاں ڈیلی تھاؤزنڈز اسلامی بھائی کھاتے ہیں. کیسے؟ اتنے سارے جامعات, کئی مدارس الحمدللہ جہاں پر روزانہ ہی کھانا بنتا ہے. تو وہ لوگ جو عالم دین بن رہے ہیں, جو حافظ قرآن بن رہے ہیں, آگے بڑھیے.
مجھے تو کل کارکردگی ملی 101 مقامات پر,
جی
تقریباً 9500 متکفین ہیں 30 دن کے لیے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کو حاجت ہوتی ہے, یقیناً بھوکوں کو کھانا کھلانا کارے ثواب ہے, لیکن وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، سنتیں سیکھنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے، اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ لینے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہوں رمضان مبارک کے مہینے میں، اور پھر سحری اور افطاری کر رہے ہوں، ان کو یہ بھی تو کھا رہے ہیں نا، 9,500 کے آس پاس تو وہ اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے رجسٹرڈ ہوئے ہیں اعتکاف 30 روزہ، اور ان کی جو خدمت کرنے والے اور ان کے پاس آنے والے دیگر جو روزہ دار اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ملائیں تو، نہیں تو نہیں، میں سمجھتا ہوں تو 12,000-15,000 افراد
جی
صرف ہمارے یہ اعتکاف
اعتکاف ہو رہے ہیں،
اور جو 10 دن والا شروع ہونے والا ہے یہ تو ویسے ہی 9,500 کے آس پاس،
50,000 کراس تو پچھلے سال ہو چکا ہے،
2,500 سے زیادہ اسلامی بھائی تو صرف فیضان مدینہ میں، اور یہ پتہ نہیں 7,000-8,000 تک تعداد پہنچ گئی،
انشاءاللہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ضرور انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے۔
یہ دیا اپنے بھلے کے لیے دیا، جہاں آپ کا دل ٹھکتا ہے، میں تو یہ بولتا ہوں، جہاں آپ کا دل ٹھکتا ہے کہ یہاں مجھے ثواب ملے گا وہاں دیں۔ تو اب جن کے پاس پیسہ ہے مگر اس طرح نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کے ان کے پاس مواقع نہیں ہے، اب ایسا شخص جو ان کی اس رقم کو نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور وہ لے کر آپ کی رقم کو ایک ایسی جگہ انویسٹ کر دیتا ہے جس کا ریٹرن، آنکھیں تو یہاں بھی دیکھ کے ٹھنڈی ہوں گی جب آپ کے ہاتھ کی بنی، آپ کے پیسے کی بنی ہوئی مسجد، مدرسہ، عالم، حافظ اس طرح دیکھیں گے، دین کی خدمت دیکھیں گے، آنکھیں آپ کی یہاں بھی ٹھنڈی ہوں گی، مگر رب نے قبول کر لیا تو جو اس کا نتیجہ قیامت کے دن ہم دیکھیں گے، اور جو قیامت کے دن ریٹرن ملے گا، آپ کو طبیعت مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں ایک سرکاری جاب کرتا ہوں، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو افسران بالا ہوتے ہیں وہ ہم سے پہلے غلط کام کروا لیتے ہیں، بعد میں اسی پر ہی بلیک میل کرتے ہیں، تو کیا غلط کام کرنا سرکاری افسر کے کہنے پر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کے آگے کسی اور کے احکام کو کیوں ہم مطلب کہ فوقیت دیں؟ ماں باپ کی اطاعت کا حکم اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم دے رہے ہیں نا، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف اور پیارے حبیب کے حکم کے خلاف ماں باپ بھی کچھ کرنے کا کہیں گے تو ہم تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، یہ نہیں بدتمیزی کریں گے، تو حکیم بالا ہو یا جس طرح کا بھی افسر ہو یا جو بھی ملازمت ہو، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو، آپ کو ایسا کام کرنے کا اگر کوئی کہتا ہے جس میں اسلام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، بالکل نہ کریں۔ اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھلی ہے، اب وہ لوگ نوکری چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا یار، جب اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو رزق مل رہا ہے تو اللہ کی فرما بداری کرنے والا کیا بھوکا مرے گا؟ آپ کے لیے کچھ اوراد و وظائف وغیرہ لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ چنانچہ مقتۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس کی مطبوعہ جنت پہ لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 454 پر بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری حدیث نقل ہے کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے صبح و شام 7-7 مرتبہ پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ عز و جل اس کی تمام حقیقی اور خیالی پریشانیوں میں کفایت فرمائے گا۔ یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث تھی۔ 7-7 بار صبح و شام پڑھنا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت سیدنا ابو منیذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو صبح کے وقت یہ پڑھے رضیت باللہ ربوں وبالاسلام دینوں وبمحمد نبیا، ترجمہ میں اللہ تعالی کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو یہ صبح پڑھنے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔
پھر پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. O believers, take not your fathers and brothers over friends if they prefer infidelity to faith. And whoso of you will befriend them, then they are the unjust.
Alhamdulillah, we have heard few verses of glorious Quran with the English translation from Kanzul Iman.
Sallallahu alayka ya Rasool Allah وسلم عليك يا حبيب الله يا الله يا الله تو ہی مالک بحروں بر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جلد و بشر ہے یا اللہ یا اللہ.
Alhamdulillah Azza wa Jal, we have heard beautiful hamd. It is important to take note of something. When we praise Almighty Allah Azza wa Jal, it is called hamd. And when we praise our beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, it is called na'at. And when we praise pious people, awliya Allah, saliheen, that is called manqabat. So many a times people do make mistake. They call naat a manqabat, they call manqabat a naat. And sometimes they are confused in nazm and nasr. That is poetry and prose. Now nazm is poetry, poetry of anything. If you praising Allah subhanahu wa ta'ala in a poetry form, that is nazm. If you reading naat in poetry form, there is nazm. If you talking about a history of something in a poetry form, that is a nazm. If you praising sceneries, that is nazm. If a man is praising woman that he is in love with in a poetry form, that is nazm. So nazm is a general word for poetry. Now some people, they use the word nazm for the naat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isn't it? It happens quite a bit in South Africa.
Yes.
And that's not correct, because nazm could be, you know, not necessarily be a praise even. If you are criticizing someone in a poetry form, that is also a nazm. And naat has a special meaning. Naat means praising Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whether in a poetry form or in a prose form. So this is a huge misconception that people have. You cannot use the word nazm when you know naat is a naat. Naat is not bound to nazm only or to poetry only. Even the verses of Quran in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is praised, that is naat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And if you write something, say something in prose, not in poetry, to praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that is naat.
Mufti sir, maybe some people are confused, so they use nazm in praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So nazm is actually a general term for any poetry, and naat is a specific term for praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yes. So, you know, it could be a confusion, or it could be a deliberate attempt.
For what?
To show that the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not so special. So try to use ordinary word for that. So when you start using ordinary words, then the meaning also becomes ordinary. Mm-hmm. So nazm is an ordinary word. Naat is an honorary word.
Subhanallah.
It's full of respect.
Alhamdulillah.
So therefore, I would request to the viewers of Madani Channel, wherever you are in the world, and if you are listening, so please make sure that use the correct word. Because at the end of the day, we are praising our beloved Master sallallahu alaihi wa sallam. So why should one be stingy in that?
اور آخر میں پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان
مدنی چینل کے سلسلے فیضان رمضان نفحات رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں رمضان میں چونکہ روزے رکھے جاتے ہیں تو روزے کے مراتب بیان کرنے کی نیت ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ روزے کے مرتبے کتنے ہیں روزہ داروں کے مرتبے کتنے ہیں روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے یا روزے میں اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کان کا روزہ ہے آنکھ کا روزہ زبان کا روزہ ہاتھ کا روزہ پیر کا روزہ ان تمام اعضاء کے روزوں کا کیا معنی ہے کیا مقصد ہے
قال علماء الناس منقسمون في الصيام الى ثلاثه مراتب صيام الاول قالوا هذا صيام العوام هنالك ارقوا منه قالوا صيام الخواص وهنالك أرقى منه أيضا خواص الخواص إنما الخواص الخواص الذي سنتكلم عنه هو مطلوب من الكل الواقع شيء والأصل شيء آخر فما بقي من صيام خواص الخواص إلا فعلا خواص الخواص وإلا
سبب يقال خواص الخواص
نعم وإلا فهو الأصل أنه لكل المسلمين هكذا يجب أن يكون صيامهم لكي لا يظن البعض أنه فقط يعني مخصص لأناس معينين لا هو أصلا مطلوب من كل مسلم أن يكون هكذا صيام العوام هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وغيرها من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو مظهر الصيام فمن أخذ بهذا المظهر فقد صام لكن صيام ظاهري صيام العوام كما سماه العلماء
حقيقة پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین روزے کے مراتب یا روزہ رکھنے والوں کے جو مراتب ہیں وہ علماء نے تین بیان کیے ایک عوام کا روزہ ہے ایک خواص کا روزہ ہے ایک اخص الخواص کا روزہ ہے جو اخص الخواص کا روزہ ہے وہ اپنے لفظوں سے یہ ظاہر ہے کہ وہ بہت عمدہ روزہ ہے اور وہی سب سے مطلوب ہے مگر حقیقتاً جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ واقعی یہ ہے کہ عوام ایک الگ قسم کا روزہ رکھتی ہے عوام کا روزہ ایک عام روزہ ہے کہ کھانے پینے سے اور جمع سے رک گیا اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا صبح سے لے کے شام تک یہ عوام کا روزہ ہو گیا خواص کا روزہ الگ ہے اور اخص الخواص کا روزہ یہ الگ ہے عوام جو روزہ رکھتی ہے کھانے پینے سے رک جاتے ہیں اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جاتے ہیں روزے کی فرضیت پوری ہو جاتی ہے جس طرح اگر ایک شخص نے ظاہری طور پر نماز ادا کر لی تو نماز کا فرض اس سے ساقط ہو گیا یعنی فرض ادا ہو گیا اس طرح اگر یوں عوام والا روزہ رکھ لیا تو روزہ تو ادا ہو گیا جو عوامی روزہ بیان ہوا جسے ہم سب روزہ سمجھتے ہیں کہ کھانے سے رک گئے اور پینے سے رک گئے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچ گیا اور روزہ ہو گیا بہت ساری چیزوں سے ہمیں اور بھی بچنا ہے حرام سے بچنا یہ تو ویسے بھی ضروری ہے اللہ رب العزت نے جو چیزیں حلال کی ہیں ہم ان سے رک جاتے ہیں کھانا حلال ہے پینا حلال ہے طیب ہے مگر ہم ان سے رک جاتے ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے رکنے والے رکتے ہیں حرام گانا سننا حرام گالی دینا حرام غیبت کرنا حرام غیبت سننا حرام چغلی کرنا حرام مسلمان کا دل دکھانا حرام یہ روزے کے علاوہ میں بھی حرام ہے اور روزے میں اگر کوئی کرے تو روزے کی روحانیت اس سے جاتی رہتی ہے
فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان رمضان